بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد ہماری اور آپ کی پوری انسانیت کی زندگی کا مقصد حصول رضا الہی ہے. اللہ کی رضا کو حاصل کرنا to acquire the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. یہ ہے زندگی کا مقصد, یہ ہے مقصد حیات. اور اس کے لیے وسیلہ ہے اتباع شریعت. اتباع شریعت کے بغیر حصول رضا الہی ممکن نہیں. جو شریعت کا متبع ہوگا اسے اللہ کی رضا حاصل ہوگی. اور جو اپنی ہوا, اپنی خواہشات اور اپنے نفس کی اتباع کرے گا اسے اللہ کی رضا حاصل نہیں ہوگی, اس سے اللہ ناراض ہوں گے. وہ دنیا میں بھی ناکام رہے گا, آخرت میں بھی ناکام. تو مقصد زندگی رضا الہی کا حصول اور اس کے لیے وسیلہ اتباع شریعت. اور شریعت کے دو جز ہیں, ایک ظاہر اور ایک باطن. نماز پڑھنا, نماز میں قراءت, نماز میں رکوع, نماز میں سجدہ, یہ ظاہر ہے. اور رکوع کرتے ہوئے استحضار الہی کا ہونا اور خشوع کا ہونا یہ باطن ہے. اخلاص کا ہونا یہ باطن ہے. اس نماز پر جو فوائد مرتب ہوں گے دنیا میں اور آخرت میں, اس کے یقین کا ہونا یہ باطن ہے. تو شریعت کے دو جز ہیں, ظاہر اور باطن. طواف کر لیا یہ ظاہر ہے, سعی کر لیا یہ ظاہر ہے, حلق کرا لیا یہ ظاہر ہے. لیکن طواف کرتے ہوئے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی عظمت کا استحضار, یہ باطنی چیز ہے. اللہ تعالی کی رضا ہی کے لیے یہ کام میں کر رہا ہوں, یہ باطنی چیز ہے. تو ہر وہ عبادت جس کا ظاہری ڈھانچہ ہے، نماز ہے، زکات ہے، روزہ ہے، حج ہے، اس کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن. اور کچھ عبادتیں تو ایسی ہیں کہ جن کا ظاہری ڈھانچہ ہے ہی نہیں، اس کا تعلق باطن ہی سے ہے. تو شریعت کے دو جز ہیں، ظاہر اور باطن. جہاں تک ظاہر کا تعلق ہے وہ ہم علماء کرام کی خدمت میں بیٹھ کر سیکھتے ہیں کہ نماز اس طرح پڑھی جاتی ہے، وضو اس طرح کیا جاتا ہے، سجدے کی یہ کیفیت ہے، رکوع کی یہ حالت ہے، طواف اس طرح کیا جاتا ہے، سعی اس طرح کی جاتی ہے، استلام اس طرح کیا جاتا ہے، قربانی اس طرح کی جاتی ہے، حلق اس طرح کیا جاتا ہے. علماء کرام کی خدمت میں بیٹھ کر ہم سیکھتے ہیں، کتابوں میں پڑھ کر سیکھتے ہیں، علماء سے پوچھ پوچھ کر سیکھتے ہیں. ان عبادتوں کے طریقے اور ان ڈیووشنز کے پریکٹیکل آسپیکٹ کتابوں سے اور علماء سے ہم سیکھتے ہیں، اور یہ سیکھنا اتنا مشکل نہیں. تو یہ تو ہوا شریعت کا ایک جز جس کا تعلق ظاہر سے ہے. شریعت کا دوسرا جز وہ ہے جس کا تعلق باطن سے ہے، دل میں اخلاص پیدا کرنا. دل میں اخلاص پیدا کرنا، دل میں تقوی کی کوالٹی کا ہونا، دل میں توکل کی کیفیت کا ہونا، دل میں تقدیر پر رضا کی صفت کا ہونا، جس طرح شریعت کے اس حصے میں جس کا تعلق ظاہر سے ہے دو قسم کی چیزیں ہیں، کچھ کرنے کی ہے، کچھ بچنے کی ہے. نماز کا تعلق ظاہر سے ہے، وہ کرنے کی چیز ہے، اور شراب پینا وہ ظاہر کی چیز ہے، بچنے کی ہے. تو اسی طرح جو باطن ہے اور باطن سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، وہ بھی دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں، کچھ کرنے کی ہے، کچھ بچنے کی ہے. اخلاص، تقویٰ، خشوع، توکل، رضا و تسلیم، تقدیر میں جو کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے، اس کے واقع ہونے پر بالکل دل مطمئن رہتا ہے اور راضی رہتا ہے. قدر اللہ، اللہ نے میرے مقدر میں لکھا تھا، ما شاء فعل، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کی خیریت کیا پوچھتے ہو، کہ جس کی مرضی کے مطابق کائنات میں سب کچھ ہوتا ہے. اس کی طبیعت تو بہت اچھی ہوگی کہ کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ میری مرضی کے مطابق ہوتا ہے، تو میری طبیعت کیا پوچھتے ہو؟ تو ظاہر ہے کہ سوال پیدا ہوا, اعتراض, کہ تم نے تو خدائی کا دعویٰ کیا کہ کائنات میں جس کی مرضی کے مطابق سب کچھ ہوتا ہے وہ تو صرف اللہ کی ذات ہے. تو ان بزرگوں نے کہا کہ اصل میں میں نے میری مرضی کو میرے رب کی مرضی کے تابع کر دیا. میرا رب جس چیز پر راضی اسی پر میں بھی راضی. تو کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے رب کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے, اور میری مرضی اس کی مرضی کے تابع, تو میری مرضی کے مطابق سب کچھ ہوتا ہے. جو کچھ ہوتا ہے اس پر میں راضی. تو رضا بالقضاء, رضا و تسلیم, تفویض, اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا, یہ کرنے کی چیزیں ہیں باطن کی. اور کچھ چیزیں بچنے کی ہیں, حسد, کینہ, بغض, ریا, تکبر, عجب, بے صبری, ناشکری. تو شریعت مطہرہ کے دو جز ہیں, ظاہر اور باطن. ظاہر سے تعلق رکھنے والی جتنی چیزیں ہیں ان میں سے کچھ چیزیں وہ ہیں جو کرنے کی ہیں, ان کو اوامر کہتے ہیں, اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو بچنے کی ہیں, انہیں نواہی کہتے ہیں. اور شریعت کا جو دوسرا جز ہے جس کا تعلق باطن سے ہے, دل سے ہے, اس کے بھی دو حصے ہیں. کچھ چیزیں کرنے کی ہیں, انہیں فضائل کہتے ہیں, خصائل کہتے ہیں, اور کچھ چیزیں بچنے کی ہیں, انہیں رضائل کہتے ہیں. اللہ تعالی اوامر کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, نواہی سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالی فضائل اور خصائل سے ہمیں آراستہ فرمائے, اور اللہ تعالی رضائل سے ہمارے قلوب کو پاک اور صاف فرمائے. یہ ہے پوری شریعت. جو اس پوری شریعت کا اتباع کرے گا اسے رضا الہی حاصل ہوگی. جہاں تک شریعت کے ظاہری حصے کا تعلق ہے اس پر عمل کرنا اور اس کو سیکھنا اتنا مشکل نہیں. ایک شخص اگر اپنے آپ کو وضو کے ذریعے پاک کرنا چاہتا ہے تو کسی عالم کے پاس چلا جائے اور پوچھے کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے. کسی عالم کے پاس بیٹھ کر کسی کتاب سے وضو کا سبق پڑھ لے, سیکھ جائے گا. اور ایک مرتبہ سیکھ لیا, اب اس میں اسے کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی. لیکن جہاں تک باطن کی چیزوں کا تعلق ہے, ان میں سب سے پہلا مسئلہ تو یہ آتا ہے کہ وہ کسی کے سامنے بیان نہیں کی جاتی, کی جا سکتی. کسی کو یہ سمجھایا نہیں جا سکتا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں, کسی کو یہ سمجھایا نہیں جا سکتا کہ اخلاص کسے کہتے ہیں. اخلاص کی جو تعریف بیان کی جاتی ہے, اخلاص کی جو تعریف کتابوں میں لکھی جاتی ہے, تقوی کی جو تعریف بیان کی جاتی ہے, تقوی کی جو تعریف کتابوں میں لکھی جاتی ہے, وہ حقیقت میں تقوی کی اور اخلاص کی تعریف نہیں ہے. وہ ایک کیفیت ہے جسے آپ بیان نہیں کر سکتے. اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ ایک شخص آم کی مٹھاس کو بیان کرنے کی کوشش کرے, آم کی لذت کو بیان کرنے کی کوشش کرے, اگر اس میں قوت گویائی ہے, زور بیان ہے, زور قلم ہے, تو دو چار صفحے بھر تو ڈالے گا. لیکن آم کی جو لذت ہے, مینگو کی جو لذت ہے, اسے اس نے جو کچھ لکھا ہے اس کو پڑھ کر آدمی حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ خود عام کا مزہ نہ چکھے. تقوی کی حقیقت بیان سے سمجھ میں نہیں آتی, اخلاص کی حقیقت بیان سے سمجھ میں نہیں آتی. اخلاص اور تقوی وغیرہ جتنے بھی خصائل اور فضائل ہیں ان سب کا تعلق قلب سے ہے، قلب کی کیفیات سے ہے، اور تقوی کی حقیقت اور اخلاص کی حقیقت اور صبر کی حقیقت اور شکر کی حقیقت اور توکل کی حقیقت اسی وقت سمجھ میں آئے گی جب انسان ان نعمتوں سے مالا مال ہوگا. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ تعالی نے ایک مثال سے اس کو سمجھایا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یقین کے تین درجے ہیں، ایک ہے علم الیقین، دوسرا ہے عین الیقین، اور تیسرا ہے حق الیقین. اللہ تعالی ہم سب کو حق الیقین کا درجہ نصیب فرما دے. علم الیقین، آپ نے کسی کتاب میں پڑھا کہ مینگو اور آم بڑا میٹھا ہوتا ہے اور بڑا مزیدار ہوتا ہے، بڑا لذیذ ہوتا ہے. آپ کو علم حاصل ہو گیا. علم حاصل ہوا اس کو پڑھنے سے کہ مینگو بڑا مزیدار ہوتا ہے، بڑا میٹھا ہوتا ہے، لیکن یہ علم یقین کا سب سے کمزور درجہ ہے. آپ کو صرف اتنا پتا چلا کہ وہ مزیدار ہے، لیکن وہ مزیدار کس کیفیت سے ہے اس کا آپ کو پتا نہیں چلا. کتنا مزیدار ہے پتا نہیں چلا. اس کے بعد آپ نے ایک صاحب کو مینگو کھاتے ہوئے دیکھا، تو اس کو جب آپ نے دیکھا کہ وہ مینگو اور آم کھا رہا تھا، تو اندر جو اس کو مزہ محسوس ہو رہا تھا، اس کے چہرے مہرے سے اور اس کے کھانے کے طریقے سے کچھ آپ کو محسوس ہوا. اب آپ کو عین الیقین حاصل ہوا، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس میں اضافہ ہوا لذت کے یقین میں کہ واقعی یہ کوئی خاص بڑی مزے کی چیز ہے. اور اس کے بعد آپ نے خود مینگو خریدا اور مینگو خرید کر کھایا. یہ ہے حق الیقین. اللہ ہم سب کو حق الیقین نصیب فرما دے. جب حق الیقین نصیب ہو جاتا ہے تو بندہ اس کیفیت کو پہنچ جاتا ہے جو حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے کہ جب میں سجدے میں جاتا ہوں تو سجدے سے سر اٹھانے کو جی نہیں چاہتا. حضرت کیوں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرا سر اللہ کے گود میں ہے اور اللہ تعالیٰ میرے سر پہ پیار فرما رہے ہیں. کنا فی لذت لو علمہ الملوک لجادلونا علیہا بالسیوف. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اتنی لذتوں میں ہوتے ہیں عبادتوں کے اندر کہ اگر بادشاہوں کو ان لذتوں کا پتہ چل جائے تو تلوار لے کر آ جائے ہمارے گھروں میں اور ہمیں مجبور کر کے وہ لذت ہم سے چھیننے کی کوشش کریں. انا فی لذت لو علمہ الملوک لجادلونا علیہا بالسیوف. تو باطن کی جو چیزیں ہیں ان میں اور ظاہر کی جو چیزیں ہیں ان میں فرق یہ ہے کہ ظاہر کی بہت ساری چیزیں صرف پڑھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ مجھ سے یہ چاہتا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے. جہاں تک باطن کی چیزوں کا تعلق ہے تو اولاً تو یہ کہ اس کو ڈیفائن کرنا بہت مشکل. یہ اقرب الی الفہم، سامنے والے کو قریب سے قریب اس مفہوم تک لانے کے لیے وہ شخص جس کو تقویٰ حاصل ہو گیا ہے، وہ شخص جسے اخلاص حاصل ہو گیا ہے، وہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اپنے الفاظ میں اور قلم کے ذریعے. اسی وجہ سے تقوی کے ڈیفینیشن میں آپ کو مختلف اقوال ملیں گے. کوئی اس طرح سمجھا رہا ہے، کوئی اس طرح سمجھا رہا ہے، کوئی اس طرح سمجھا رہا ہے. آپ شروحات حدیث کو کھولیں گے تو اخلاص کے بارے میں مختلف اقوال ملیں گے، اس لیے کہ ہر ایک اپنے اندر کی جو کیفیت ہے اسے اپنے الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے. اور جہاں تک مسح کا تعلق ہے تو فقہ کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہر عالم ایک ہی ڈیفینیشن لکھ رہا ہے کہ مسح اس کو کہتے ہیں، مسح کا طریقہ یہ ہے، رکو اس کو کہتے ہیں، رکو کا طریقہ یہ ہے، سجدہ اس کو کہتے ہیں، سجدے کا طریقہ یہ ہے. باطن کی جو کیفیت ہے اسے آپ بیان نہیں کر سکتے. باطن کی جو کیفیات ہے اچھی اور بری، خصائل ہو یا رذائل، ان کو سمجھنا مشکل. کتابوں سے پڑھ کر بھی 100% سمجھ جائے گا یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، بیان سن کر بھی 100% سمجھ جائے گا یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے. اس لیے شریعت کے اس جز کے لیے لازمی طور پہ کسی گائیڈ کی ضرورت ہوتی ہے. بغیر گائیڈ کے کسی کو پتا نہیں چلے گا کہ میرے اندر حسد کی گندگی ہے یا نہیں. حسد نہیں ہے پھر بھی وہ خود سمجھ رہا ہے کہ میرے اندر حسد ہے. اس لیے کہ شیطان ایک اچھے آدمی کو جو راستے پہ اچھا چل رہا ہے اسے ڈسپونڈنٹ کرنے کے لیے، مایوس کرنے کے لیے ایسے فیلنگز پیدا کرتا ہے جس سے اس کو ایسا ہوتا ہے کہ میرے اندر حسد کی بیماری ہے. اب حسد کی بیماری ایسی کوٹ کوٹ کر میرے اندر بھری ہوئی ہے کہ نماز سے کیا فائدہ، اور تلاوت سے کیا فائدہ، اور ذکر سے کیا فائدہ، آہستہ 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 چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے، حالانکہ وہ حسد نہیں ہوتا. ایک شخص کے دل میں شیطان اپنے انداز سے یہ وہم پیدا کر دیتا ہے کہ میرے اندر اخلاص نہیں ہے، میرے اندر ریا ہے. اب ریا کا وسوسہ آ گیا تو وہ سوچتا ہے کہ نماز پڑھنے کا کیا فائدہ، تلاوت کا کیا فائدہ، اعتکاف میں بیٹھنے کا کیا فائدہ. حالانکہ بنظر غائر اگر کوئی شیخ محقق اس کی کیفیت کو سن کر جب نتیجہ اخذ کرے گا تو وہ اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ آپ کو صرف وہم ہے، آپ کو ریا کی بیماری نہیں ہے. پھر یہ کہ بہت سی اچھائیاں اور برائیاں، یا بہت سی برائیاں اور بہت سی اچھائیاں اتنی قریب قریب ہوتی ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں لائن کو ڈرا کرنا مشکل. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے دلوں کے اندر استغنا کی کیفیت پیدا کریں. استغنا یہ باطن کی ایک کیفیت ہے کہ انسان انڈیپینڈنٹ رہتا ہے، اس کا جھکاؤ کسی کی طرف نہیں، وہ بے نیاز رہتا ہے، اس کی نظر کسی کے مال کی طرف نہیں، اس کی نظر کسی کی جاہ کی طرف نہیں، اس کی نظر کسی کے منصب کی طرف نہیں، لالچ بالکل نہیں، بالکل بے نیاز. کسی سے تعلق رکھتا ہے تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے. یہ بے نیازی بہت اچھی صفت ہے، اور اللہ نے ہم سے تقاضا کیا ہے کہ تم اپنے دل میں بے نیازی کی صفت لاؤ. اس کا تعلق فضائل سے ہے. لیکن ایک بیماری ہے، رذیلہ ہے، جو بالکل اس کے مشابہ ہے، اور ایک پروفیشنل ہی ان دونوں کے درمیان میں فرق کر سکے گا، جسے تکبر اور کبر کہتے ہیں. اب عام آدمی فرق نہیں کر سکے گا کہ میرے اندر استغنا کی خوبی ہے یا میرے اندر تکبر کی برائی ہے. ہوگا تکبر میں مبتلا اور شیطان اسے دھوکے میں رکھے گا کہ ماشاءاللہ تمہارے اندر استغنا ہے. اس کے پاس ہوگی استغنا کی خصوصیت، اور شیطان اسے مایوس کرنے کے لیے، ڈسپونڈنٹ کرنے کے لیے یہ وہم میں ڈالے گا کہ تو کبر میں مبتلا ہے. تو اول تو یہ کہ باطن کی جو کیفیات اور جو صفات ہیں، جو خصائل اور رذائل ہیں، ان کو عام آدمی کے لیے سمجھنا مشکل. آپ اپنے دل میں کسی کے لیے نفرت پاتے ہیں اور آپ کو یہ شبہ ہو گیا ہے کہ آپ کو نفرت ہے، لیکن جب شیخ محقق کے پاس جائیں گے وہ آپ سے کچھ چیزیں پوچھے گا ڈائیگنوز کرنے کے لیے، تو وہ کہے گا کہ نہیں یہ نفرت نہیں ہے، آپ کو وہم ہو گیا ہے، اور پھر وہ سمجھائے گا. اور کبھی کبھی اندر کی کیفیت جو ہے وہ نفرت کی ہوگی، لیکن شیطان دھوکے میں ڈالے رکھے گا کہ تمہاری یہ نفرت تو صرف اللہ کے لیے ہے, اس لیے کوئی حرج بھی نہیں ہے. اب اللہ کے لیے ہے یا نہیں, یہ اتنی باریک چیز ہے کہ وہ شیخ کامل اور شیخ محقق ہی فیصلہ کر سکتا ہے. عرض کرنے کا منشا میرے بھائیو یہ ہے کہ یہ شریعت متحرہ پوری 100% شریعت پر عمل کریں گے تو اللہ کی رضا حاصل ہوگی. اور شریعت کے دو جز, ظاہر اور باطن. ظاہر جو ہے وہ سمجھنا اور اس کو اپنی زندگی میں لانا آسان, باطن جو ہے اسے تو پہلے سمجھنا ہی مشکل. حسد ہے تو ہے یا نہیں, پہلے تو یہ طے کرنا مشکل کہ میرے اندر حسد ہے یا نہیں, یہ سمجھنا مشکل کہ میرے اندر کبر ہے یا نہیں. شیخ مرید کو بار بار سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ تیرے اندر تکبر کا مرض ہے, اور وہ مریض جو ہے اور مرید جو ہے وہ بار بار اندر سے سوال اٹھاتا ہے کہ مجھے تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے, شیخ کو کبر کہاں سے نظر آ رہا ہے. تو دیکھ لیجئے, محقق یہ کہہ رہا ہے کہ مریض ہے, اور مریض یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تندرست ہوں. تو کسی کے لیے بھی باطن کے امراض کی نشاندہی 100% کرنا, یقین کے ساتھ کرنا, یہ ممکن نہیں ہے, اور یہ کام شیخ محقق کرے گا. تو شریعت متحرہ کا آدھا حصہ, بلکہ آدھے سے زیادہ وہ ہے جس کا تعلق قلب سے ہے, اور قلب کے رضائل اور قلب کے خسائل, کچھ خسائل ایسے ہیں جنہیں حاصل کرنا فرض, اخلاص حاصل کرنا فرض. اخلاص اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز پڑھنا فرض, اور ریا اسی طرح حرام ہے جس طرح سور کا گوشت کھانا حرام. اب آپ کسی کو حکم بیان کرو کہ سور کا گوشت کھانا حرام ہے, سمجھ میں آ گئی بات؟ جانتا ہے کہ سور کسے کہتے ہیں اور گوشت کھانا کسے کہتے ہیں, سمجھتا ہے. اب کسی کے گائیڈنس کی ضرورت نہیں. لیکن آپ کسی کو یہ کہو کہ ریا حرام, اب ریا کو سمجھنا ایک مستقل کام کہ میرے اندر ریا ہے یا نہیں. ایسا ریا آ جاتا ہے خاموشی سے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چونٹی جب چلتی ہے تو چونٹی کے چلنے کی آواز نہیں آتی. ایک آدمی اندھا ہو اور اس کے پاس سے چونٹی چل کر کے گزر جاوے, اسے آواز نہیں آئے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنٹ اور چونٹی جتنی خاموشی سے چل کر گزر جاتی ہے اور پتہ نہیں چلتا, ریا ایک مؤمن کے دل میں اتنا ہی خاموشی سے داخل ہو جاتا ہے, پتہ بھی نہیں چلتا. اور ریا داخل ہو گیا, ریا داخل ہو گیا, اب وہ عمل کھوکھلا ہو گیا. اللہ کے یہاں جب اسے میزان میں رکھا جائے گا, میزان میں رکھا جائے گا تو ذرہ برابر اس کا وزن نہیں ہوگا. ان الرجل السمین العظیم یوتا یوم القیامتی, ایک موٹے اور بڑے آدمی کو لایا جائے گا, یعنی جسم بھی اس کا فربا اور مرتبے میں بھی بہت اونچا, ایک مضبوط توانا فزیکل اعتبار سے, اور دنیا میں اس کو اللہ نے وجاہت بھی بہت دی تھی, بہت بڑا, جو کہتا تھا ہوتا تھا. ان الرجل السمین العظیم یوتا یوم القیامۃ, قیامت کے دن اس کو لایا جائے گا, اور قیامت کے دن اس کو لایا جائے گا اور پلڑے میں اسے رکھا جائے گا وزن کرنے کے لیے. یہ ایک مستقل الگ بحث ہے کہ قیامت کے دن کس چیز کو تولا جائے گا. بعض حضرات نے کہا ہے کہ اعمال کو تولا جائے گا, بعض حضرات نے کہا ہے کہ جو عمل کرنے والے ہیں ان کو تولا جائے گا, خود صاحب عمل کو تولا جائے گا. اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ ان دفاتر کو تولا جائے گا جس کے اندر ہمارے اعمال لکھے ہوئے ہیں. تو اس آدمی کو پلڑے میں رکھا جائے گا. ان الرجل السمین العظیم یوتا یوم القیامہ, اسے پلڑے میں رکھا جائے گا, اور پلڑے میں رکھا جائے گا وزن کرنے کے لیے. لیکن جو شخص دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارتا, نہ اس کا وزن, نہ اس کے دفاتر کا وزن, نہ اس کے عمل کا وزن کوئی حیثیت رکھے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا یزن عند اللہ جناح بعودۃ. اس موٹے تازے انفلوئنشل آدمی کو جس کا وزن اتنا تھا کہ اگر کسی کے لیے قتل کی بات کرتا تھا تو قتل ہو جاتا تھا, اور کسی کے بچانے کی بات کرتا تھا تو بچ جاتا تھا, اتنا وزن دنیا میں, اتنا انفلوئنس. لیکن اللہ کے یہاں جب اسے پلڑے میں رکھا جائے گا تو اس کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. اب اخلاص ہے یا نہیں وہ فیصلہ کرو. ظاہر پیشاب لگ جائے تو ناپاک, مسئلہ سیکھ لیا. اب پیشاب لگ گیا, پتا چل گیا کہ پیشاب لگا ہے. پیشاب کس کو کہتے ہیں؟ ہر شخص جانتا ہے. پیشاب لگا اس کا کیا معنی ہے؟ جانتا ہے. ناپاک ہو گیا, پتا چل گیا, اس کو دھو لو پاک. لیکن باطن کی بیماری ہے یا نہیں وہ بھی پتا نہیں, اور باطن کی بیماری کتنی ناپاک ہے اسے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے. اگر پتا چل بھی گیا, کسی نے پتا لگا لیا, کتابیں پڑھ پڑھ کر, لوگوں کے بیانات سن سن کر کے میرے اندر حسد ہے, تو چلو پھر حسد کو نکال کر دکھاؤ. حسد کو نکال کر دکھاؤ. اگر شیخ کی ضرورت نہیں ہے تو صرف حسد نکال کر دکھائے. یہی کہ اخلاص نہیں ہے, ریا ہے, ریا نکال کر دکھاؤ. یا یہ کہ مال کی محبت ہے, مال کی محبت نکال کر دکھاؤ. یا یہ ہے کہ ناجائز شہوت پرستی ہے, اسے نکال کر دکھاؤ. بغیر شیخ کے نکال کر دکھاؤ. اول تو یہ کہ پہچان ہی نہیں سکے گا کہ میرے اندر اچھائیاں کتنی ہیں, برائیاں کتنی ہیں. حکیم الامت تھانوی نور اللہ عمر قدہو, اپنے زمانے کے مانے ہوئے حکیم, کوئی شبہ نہیں, اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے فن تصوف میں مجددانہ کام لیا حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے. اپنے پرائے سب اس کے قائل, اور دنیا آج حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ عمر قدہو کے مواعظ سے اور آپ کے ملفوظات سے فائدہ اٹھا رہی ہے. کوئی شیخ ایسا نہیں ہوگا جو حضرت حکیم الامت کی تعلیمات سے اس وقت مستغنی ہوگا اپنے اصلاح و ارشاد کے کام میں. تشریف فرمائیں اور بیان حضرت کا چل رہا ہے, اور بیان کرتے کرتے حضرت نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں آپ کو ایک بات کہنے جا رہا ہوں, اور ایسی بات کہنے جا رہا ہوں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی اور انشاءاللہ بعد میں بھی نہیں سنیں گے. حکیم الامت, اور اس قدر احتیاط نفس کے معاملے میں, اس قدر احتیاط نفس کے معاملے میں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں گرفت. عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کیسے حضرت حکیم الامت تھانوی نے یہ گرفت فرما لی. بیٹھے ہوئے ہیں مجمع کے سامنے, بیان کر رہے ہیں, اور بیان میں یہ ارشاد فرمایا حضرت نے کہ ایک ایسی بات کہنے جا رہا ہوں جو تم نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی اور بعد میں بھی کبھی نہیں سنیں گے. اب بہت بڑا دعویٰ تھا, تو حضرت نے فرمایا کہ اور یہ میں تحدیث بن نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. دیکھو ایک ہے عجب, ایک ہے عجب اپنے کو بہت اچھا سمجھنا, ایک ہے کبر اپنے کو بڑا سمجھنا, اور شہرت پسندی کہ لوگ واہ واہ کہیں, یہ دل کی بیماری ہے. اور ایک ہے تحدیث بن نعمت کہ انسان پر اللہ تعالی کوئی نعمت فرمائے اور اس نعمت کی وجہ سے وہ شکر میں ایسا ڈوب جائے کہ اس کا دل اور دماغ یہ کہہ رہا ہے کہ سب کچھ ہوا ہے اللہ کے فضل سے, لیکن جس اللہ نے تیرے اوپر اتنا بڑا کرم کیا ہے تو لوگوں کو بھی پتا چلنا چاہیے کہ میرے رب نے میرے اوپر اتنا کرم کیا ہے. یہ ہے تحدیث بن نعمت, تحدیث بن نعمت کے طور پر. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں جہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایسا ہوں اور میں ایسا ہوں اور میں ایسا ہوں اور میں ایسا ہوں, یہ سب تحدیث بن نعمت کے طور پر. تو حکیم الامت تھانوی نور اللہ عمر قدہو نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک ایسی بات کہنے جا رہا ہوں جو تم نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی اور آئندہ بھی انشاءاللہ نہیں سنو گے, اور یہ دعویٰ میں نے جو کیا ہے وہ تحدیث بن نعمت کے طور پر, یعنی مطلب یہ ہے کہ کوئی تکبر, کبر, بڑائی, شہرت پسندی مقصد نہیں ہے, میں ایک نیک نیتی سے کر رہا ہوں تحدیث بن نعمت, بس اتنا کہا. اور حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے زبان اپنی بند کر دی, اور بند کرنے کے بعد اپنی گردن جھکا لی, اور گردن جھکانے کے بعد آپ نے استغفار پڑھنا شروع کیا, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اور پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی علل اعلان گناہ کرتا ہے تو اس کے لیے توبہ بھی علل اعلان کرنا ضروری ہے. میرے نفس نے شرارت کی تھی اور میں تحدیث بن نعمت کے پردے میں اپنی بڑائی جتانا چاہتا تھا. یہ تو حکیم الامت تھے, تو سب کے سامنے اعلان کیا, ہم ہوتے تو, آپ ہوتے تو, میں نے نام تو لیا تحدیث بن نعمت کا لیکن اصل میں مقصد تحدیث بن نعمت نہیں تھا, میں اپنی بڑائی بیان کرنا چاہتا تھا کہ میرے اوپر اللہ نے ایک ایسا علم کھولا ہے جو کسی پر نہیں کھولا. استغفار کیا آپ نے, یعنی حکیم الامت تھانوی نور اللہ عمر قدو, کتنے بڑے آدمی, اتنی باریک, لیکن چونکہ نفس پر گرفت تھی, محقق کے زما تھے, اس لیے فوراً دستگیری ہوئی اور نفس کی پکڑ فرما لی, اور پکڑ فرما کر فوراً آخرت کا استحضار اتنا تھا, اللہ کا استحضار اتنا تھا کہ فوراً سب کے سامنے معافی مانگی. حضرت مولانا عبد الغفور صاحب نقشبندی رحمت اللہ علیہ, نقشبندی سلسلے کے بڑے بزرگ ہیں جن کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا, وہ اس مجلس میں تشریف فرما تھے, بعد میں اس قصے کو بیان کر کے فرمایا کرتے تھے کہ حکیم الامت تھانوی نور اللہ عمر قدہو کا مقام ہمیں اس دن معلوم ہوا. مقام کتنا اونچا ہوگا کہ اتنے بڑے مجمع کے سامنے اتنا بڑا شخص اپنی غلطی کا اعتراف کرے اور معافی مانگے. تو عرض کرنے کا منشا میرے بھائیو یہ ہے کہ مقصود کیا ہے, رضائے الہی, اور رضائے الہی حاصل ہوگی اتباع شریعت سے. اتباع شریعت کے دو حصے ہیں, ایک ظاہری ایک باطنی. ظاہری حصہ ہم مکتب میں بھی پڑھ لیتے ہیں, کسی مفتی صاحب کو بھی پوچھ لیتے ہیں, کسی عالم سے بھی پوچھ لیتے ہیں, کسی کتاب سے بھی سمجھ لیتے ہیں. جہاں تک باطنی حصے کا تعلق ہے, اول تو یہ کہ اسے سمجھنا مشکل, اسے ڈیفائن کرنا مشکل, اور اگر سمجھ میں بھی آ جائے تو اس کا علاج ممکن نہیں ہوگا, اس کا علاج تجویز نہیں ہو سکے گا. اس لیے شریعت کے اس حصے پر عمل کرنے کے لیے جس کا باطن سے تعلق ہے, کسی شیخ کی رہنمائی ضروری ہے. پتہ اس سے یہ چلا کہ کسی شیخ کی رہنمائی کے بغیر شریعت کا جو دوسرا حصہ ہے جس کا تعلق باطن سے ہے, اس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے, بہت مشکل. اور اس کے بغیر شریعت کی اتباع کامل نہیں, اور اس اگر کامل نہیں تو رضا الہی کامل نہیں ہوگی. اس لیے میرے بھائیو ہمارے یہاں یہ سلسلہ چل رہا ہے صدیوں سے کہ علم نبوت کے ساتھ نور نبوت کی بھی تلاش رہتی ہے, اپنے ظاہر کو ٹھیک کرنے کی فکر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو ٹھیک کرنے کی بھی فکر رہتی ہے, اور سلاسل مستقل چلے آ رہے ہیں. اور ہمارے بڑے بڑے اکابر نے اپنے آپ کو دوسروں کے حوالے کیا. حضرت مولانا قاضی زاہد الحسینی صاحب رحمہ اللہ تعالی, جو حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ عمر قدہو کے خلیفہ اجل, خلفائے اجل میں سے ہیں, وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ مرید کو چاہیے کہ کوئی شیخ تلاش کرے, اور شیخ تلاش کرنے کے بعد اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دے دینی معاملات میں, اصلاحی معاملات میں. جیسے ایک لکڑی اپنے آپ کو بڑھئی اور کارپینٹر کے ہاتھ میں رکھ دیتی ہے, اب کارپینٹر اس سے چاہے کبٹ بنا لے, چاہے اس سے دروازہ بنا لے, چاہے اس سے ٹپائی بنا لے, اپنے آپ کو شیخ کے حوالے کر دے کہ حضرت میری اصلاح فرمائے, آپ میرے اندر آپ کو جو کچھ نقص نظر آئے اس کی نشاندہی فرمائے, آپ جس طرح چاہے میرے ساتھ معاملہ کریں, لیکن جہاں تک میرے باطن کا تعلق ہے اسے ٹھیک کر دیجئے اور میری صحیح رہنمائی کیجئے، مجھے صحیح علاج بتلائیے تاکہ آخرت میں اللہ کے دربار میں پہنچنے سے پہلے پہلے میں ان بیماریوں سے پاک ہو جاؤں، ورنہ اگر ان بیماریوں کے ساتھ اللہ کے یہاں گیا تو میری نجات بہت مشکل ہوگی۔ شیخ کی ضرورت ہے۔ اب شیخ کا انتخاب کیسے ہوگا؟ تو شیخ کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مشائخ حقہ میں سے ہو۔ ہر پیر کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا جاتا، اس کا صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے۔ جس کو آپ گائیڈ بنا رہے ہیں اگر وہ صحیح العقیدہ نہیں ہے تو اس کا فیض آپ میں کیا منتقل ہوگا؟ اس کی تو بنیاد ہی کھوکھلی ہے۔ اس کا صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے، اس کا مشائخ حقہ میں سے ہونا ضروری ہے، اور مشائخ حقہ میں سے ہونے کے بعد اس کے پاس دین کا بقدر ضرورت علم ہونا ضروری، بقدر ضرورت حلال اور حرام کو جانتا ہو، اور خود متبع شریعت ہو، متبع سنت ہو۔ اس سے کسی قسم کی کرامت کا صادر ہونا، میرکل کا صادر ہونا ضروری نہیں ہے۔ سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ وہ شریعت مطہرہ پر عمل کر رہا ہو، بدعات میں مبتلا نہ ہو، خلاف سنت کوئی کام نہ کرتا ہو، سب سے بڑی بات۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی کی خدمت میں ایک صاحب 10 سال تک رہے، 10 سال تک رہے، اور 10 سال تک رہنے کے بعد انہوں نے کہا کہ حضرت میں جا رہا ہوں۔ بھائی تمہاری ابھی تکمیل نہیں ہوئی، کہاں جا رہے ہیں؟ اس زمانے میں لوگ سالہ سال تک رہتے تھے، اپنی تکمیل کراتے تھے۔ ابھی تو تمہاری اسلام مکمل نہیں ہوئی، کہاں جا رہے ہو؟ کہا حضرت بس آپ سے عقیدت جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ بھائی کیوں؟ کہ 10 سال تک رہا اور میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ یہ کیسے پیر کہ جنہوں نے کشف ہوتا ہے نہ کوئی کرامت نہ کوئی الہام؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم 10 سال تک میری خانقاہ میں رہے، تم نے مجھے بہت قریب سے دیکھا، تم مجھے یہ بتلاؤ کہ ایک مرتبہ بھی تم نے مجھ سے خلاف شریعت کوئی کام دیکھا؟ اس نے کہا نہیں۔ تو کہا پھر اس سے بڑی کرامت تو کہاں تلاش کرے گا؟ اسی لیے حضرات صوفیاء کرام نے ایک اصول تجویز کیا ہے، الاستقامت فوق الکرامہ، کہ دین پر جمنا یہ کرامت سے بھی بڑھ کر ہے۔ دین پر جمنا اور شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنا یہ کرامت سے بھی بڑھ کر۔ تو صحیح العقیدہ ہو، ہمارے مشائخ حقہ میں سے ہو، اس کے پاس بقدر ضرورت علم ہو۔ بقدر ضرورت کا کیا معنی؟ کہ وہ اپنی زندگی بھی اس علم کی روشنی میں صحیح گزار سکتا ہو، اور اس سے مرید ہونے والوں کو بھی وہ صحیح رہنمائی کر سکتا ہو۔ اور نمبر 3، خود متبع شریعت ہو، شریعت مطہرہ کا پابند ہو۔ نمبر 4، وہ اپنے متعلقین اور مریدین کی اصلاح میں غفلت برتنے والا نہ ہو۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں ڈانٹوں گا تو یہ ناراض ہو جائے گا، اسے جھڑکوں گا تو ناراض ہو جائے گا، یہ شاید مجھ سے بیعت توڑ کر کہیں اور چلا جائے گا، یہ نہیں دیکھتا۔ نمبر 5، اس کے اکثر متعلقین میں مجموعی طور پر دین نظر آتا ہو، اس کے اکثر متعلقین میں مجموعی طور پر دین نظر آتا ہو، اور جو بھی اس کے ساتھ منسلک ہوتا ہے تو مجموعی طور پر اکثر اوقات میں جنرلی اس کے دین میں ترقی نظر آتی ہو۔ نمبر 6، اس کی مجلس میں بیٹھ کر دنیا کی رغبت کم ہوتی ہو، فکر آخرت بڑھتی ہو۔ نمبر 7، اس نے اپنی زندگی کا ایک معتد بھی حصہ کسی شیخ کامل کی صحبت میں گزارا ہو، یا اس نے کسی شیخ کامل سے خط و کتابت کے ذریعے اپنی اصلاح کرائی ہو۔ 8ویں چیز، اس کا قلب دنیا کے معاملے میں زاہد ہو، اس کو قریب سے دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ اس کا تعلق دنیا سے نہیں ہے، دنیا کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے، دنیا جمع کروں یہ ہوس نہیں ہے، اور دنیا صرف مال کو نہیں کہتے، جاہ کو بھی دنیا کہتے ہیں، نہ اسے مال کی فکر ہے نہ جاہ کی فکر ہے، اور ایک اور علامت شیخ کامل کی اور شیخ محقق کی یہ ہے کہ اس کے زمانے کے بڑے بڑے اکابر اور اولیاء کو اس کے اوپر اعتماد ہو، اور ان سب چیزوں کے ساتھ ایک علامت یہ ہے کہ اس کو کسی شیخ کامل نے جو مسلم ہے خلافت اور اجازت دی ہو، یہ چیزیں کسی کے اندر پائی جائے تو پھر سمجھو کہ یہ شیخ کامل ہے، یہ شیخ محقق ہے، اور اس کو اپنا شیخ بنانے سے نفع ہوگا، اور شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن العربی رحمہ اللہ تعالی یہ فرماتے تھے کہ شیخ کے اندر تین چیزیں ہونی چاہیے، اس کا دین انبیاء جیسا ہو، اس کا دین انبیاء جیسا ہو، یعنی شریعت کے معاملے میں بالکل پکا، حلال حرام کے معاملے میں بالکل کمپرومائز نہیں کرتا، جائز ناجائز کے معاملے میں بالکل کمپرومائز نہیں کرتا، چاہے پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، اس کا دین انبیاء جیسا ہو، اور اس کی تشخیص طبیبوں جیسی ہو، یعنی صرف اتنا نہیں کہ وہ خود بہت پابند ہے دین کا، جب کوئی مرید اس کے پاس جاتا ہے اپنی حالت کو لے کر یا مرید کی نقل و حرکت کو دیکھتا ہے تو فوراً تار لیتا ہے کہ اس کے اندر یہ مرض ہے، اس کی تشخیص طبیبوں جیسی ہو، ڈاکٹروں جیسی ہو، فوراً ڈائیگنوز کرتا ہے، اور تیسری علامت یہ ہے کہ اس کا انتظام بادشاہ ہو جیسا ہو، منظم ہو، زندگی مرتب ہو، آرگنائزیشنل سکلز ہو، بادشاہ ہو جیسا نظام، ہر چیز پر اس کی نظر ہو اوپر سے لے کر نیچے تک، جب یہ علامتیں کسی شیخ میں پائی جائے تو سمجھو کہ یہ شیخ کامل ہے، یہ شیخ محقق ہیں۔ اب آپ نے دیکھا، ان کو بھی دیکھا، ان کو بھی دیکھا، فلاں کو بھی دیکھا، فلاں کو بھی دیکھا، ظاہر ہے کہ ہمارے بزرگوں کا جو سلسلہ چل رہا ہے اور ہمارے بزرگوں کی طرف سے جتنے اکابر، جتنے بزرگان دین، جتنے علماء اجازت یافتہ ہیں وہ سب کے سب مشائخ حقہ سے تعلق رکھتے ہیں، تو مشائخ بہت ہو گئے، اب اس میں سے کس کے ساتھ آپ کو تعلق جڑنا ہے؟ شیخ کا مشائخ کے حقہ میں سے ہونا ضروری، اس کے اندر یہ ساری علامتوں کا ہونا ضروری، جب آپ نے دیکھا کہ یہ سب، اب دیکھا کہ یہاں بھی وہ چیز ہے، 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 تو ان میں سے آپ کس کے ساتھ تعلق جڑیں گے؟ کہا کہ دو چیزیں دیکھو، دو چیزیں، نمبر ایک عقیدت، نمبر دو محبت، آپ کو جس کے ساتھ عقیدت بھی ہو اور محبت بھی ہو اس کے ساتھ آپ کو اپنا تعلق جوڑنا ہے، عقیدت بھی ہو محبت بھی ہو، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ محبت بہت ہوتی ہے عقیدت نہیں ہوتی، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ عقیدت بہت ہوتی ہے محبت نہیں ہوتی، یہ عقیدت اور محبت لازم ملزوم نہیں ہے، مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر ہے اور آپ کی بیماری میں اس کو بلایا گیا، دیکھتے ہی جب آپ نے اس کے چہرے پر نظر ڈالی تو آپ کو اچھا نہیں لگا، وہ نفرت آپ کے دل میں محسوس ہوئی، اس نے آپ کے ساتھ بات چیت کرنا شروع کیا تو بہت روڈ انداز، بہت برا انداز، لیکن آپ بیمار تھے کہاں جاتے، اور اس نے دو چار سوال پوچھ کر بتانا شروع کر دیا، آپ کو یہ بھی ہوتا ہے، آپ کو یہ بھی ہوتا ہے، آپ کو یہ تکلیف بھی ہوتی ہے، آپ کے ساتھ یہ معاملہ بھی ہوتا ہے، آپ کے دل میں اس کی عقیدت تو پیدا ہو گئی لیکن محبت پیدا نہیں ہوئی، عقیدت پیدا ہو گئی محبت پیدا نہیں ہوئی، آپ کے دل میں اس کی نفرت ہے لیکن عقیدت، عقیدت کس کو کہتے ہیں؟ دل میں اس کیفیت کا پیدا ہو جانا کہ آپ کو اس میں ٹوٹل کانفیڈنس آ جائے کہ اس پروفیشن میں یہ بہت ماہر ہے اور میری بیماری کے علاج کے لیے یہ وہی سٹیپس لے گا جن سٹیپس کے نتیجے میں مجھے شفا ہو جائے گی. اتنا اعتماد آپ کو ہو گیا کہ ڈاکٹر تو برابر زبردست ہے. اب وہ چلا گیا تو آپ لوگوں کو کہنے لگے کہ ڈاکٹر تو زبردست ہے لیکن علاج 6 مہینے تک کا ہے، پتہ نہیں پالا کیسے پڑے گا. اس لیے کہ مجھے تو بہت نفرت ہے، میں تو اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا، بہت روڈ ہے. دیکھو عقیدت ہے اسی لیے آپ علاج کروا رہے ہیں. اور دوسرا ڈاکٹر آیا اور بہت پولائٹلی آپ سے ملا، بہت محبت کے ساتھ، بہت شفقت کے ساتھ، لیکن آپ کی بیماری کو چیک کرنے کے بعد اس نے کچھ اور ہی باتیں شروع کر دی کہ آپ کو یہ ہو رہا ہے اور آپ کو یہ ہو رہا ہے اور آپ کو یہ ہو رہا ہے. آپ کو اس کے اخلاق کو دیکھ کر محبت تو بہت ہو گئی لیکن عقیدت نہیں ہوئی آپ کو. عقیدت اور محبت دونوں کا ہونا ضروری ہے، دونوں کا ہونا ضروری ہے، دونوں کا ہونا ضروری ہے. عقیدت اتنی ہو، عقیدت کہ اس فن میں یہ اتنا ماہر ہے کہ میں اپنی اندر کی جو بھی باطنی کیفیت اس کے سامنے رکھوں گا تو وہ صحیح بیماری کو پکڑ لے گا، اور صحیح بیماری کو پکڑنے کے بعد یہ علاج ایسا تجویز کرے گا کہ اس کے اوپر اگر میں عمل کروں گا تو مجھے یقیناً شفا حاصل ہو جائے گی. عقیدت اتنی. حکیم الامت تھانوی نور اللہ عمر قدہ کے اوپر ان کے ایک مرید نے خط لکھا کہ حضرت آپ کے بارے میں میرا یہ عقیدہ ہے کہ اس روئے زمین پر آپ سے کوئی افضل اس وقت نہیں ہوگا. تو حکیم الامت تھانوی نور اللہ عمر قدہ نے اس کے جواب میں لکھا کہ میں ایسا تو نہیں ہوں لیکن آپ کے دل میں میرے بارے میں یہی عقیدہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ تبھی آپ کو فائدہ ہوگا. میں ایسا تو نہیں ہوں لیکن آپ کے دل میں یہی عقیدہ ہونا چاہیے. عقیدت، اور عقیدت کے ساتھ محبت. محبت اس کو ایڈمائر کرے، اس کی طرف دل لگا رہے، اس کا خیال آتا رہے، اس کو دیکھ کر خوشی ہو، ان کی تکلیف سے ہمیں تکلیف پہنچے. عقیدت اور محبت، جس سے عقیدت اور محبت ہے وہ آپ کے لیے شیخ ہے. اور اگر عقیدت اور محبت 2 سے ہو گئی، 3 سے 4 سے 5 سے، تو اس میں سب سے زیادہ جس سے عقیدت اور محبت ہے اس کے ساتھ آپ کو بیعت ہونا چاہیے. اور عقیدت اور محبت کے ساتھ ساتھ ایک تیسری بھی چھوٹی سی شرط ہے، وہ یہ ہے کہ مناسبت ہونی چاہیے. مناسبت، کنجیالٹی اور کمپیٹیبلٹی. کمیونیکیشن گیپ ہو، ویو لینتھ میں بہت فرق، دونوں کے ٹیمپرمنٹ میں بہت فرق، مزاج کا ایک ہونا ضروری ہے. ایک دوسرے کے اشارے کو سمجھیں، ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھیں. جیسے میاں بیوی میں بھی مزاج کی مناسبت بہت ضروری ہے. اگر میاں بیوی کے درمیان مزاج کی مناسبت نہیں ہوتی تو گاڑی آگے نہیں چلتی. اس لیے کمپیٹیبلٹی کو دیکھتے ہیں. تو چونکہ میاں بیوی کا تعلق لائف لانگ تعلق ہوتا ہے، اسی طرح شیخ اور مرید کا تعلق بھی لائف لانگ ہوتا ہے، اس لیے مناسبت مزاج بہت ضروری. ورنہ مزاج میں اگر مناسبت نہیں ہوگی تو چند ہی دنوں کے بعد رشتہ ٹوٹ جائے گا. جب عقیدت بھی ہو، محبت بھی ہو، مناسبت بھی پیدا ہو جائے تو پھر ان کی خدمت میں جا کر اپنے آپ کو حوالے کر دینا چاہیے اور بیعت ہو جانا چاہیے. اور اگر تھوڑا سا بھی شبہ ہے کہ عقیدت بھی ہے، محبت بھی ہے، لیکن پتہ نہیں مناسبت ہے یا نہیں، تو پھر اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہیے کہ آپ سے اس وقت میں اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں، آپ میرا علاج شروع فرما دیجئے. 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے جب پتا چل جائے کہ نہیں کمپیٹیبلٹی بھی ہے، اس کے بعد جا کر کے بیعت کی درخواست کریں. تو آج کی مجلس کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہمیں اللہ نے دنیا میں بھیجا. اور اللہ کی رضا حاصل کیسے ہوگی؟ پوری شریعت پر عمل کرنے سے. اور شریعت کے 2 حصے ہیں، ظاہر اور باطن. باطن کے لیے ہم شیخ کے محتاج، اس کی گائیڈنس کے محتاج. دیکھو ہدایت اللہ ہی دیتا ہے، شیخ نہیں دیتا. لیکن دنیا دار الاسباب ہے. جس طرح علم کے لیے اللہ معلم کو واسطہ بناتے ہیں اور جس طرح عالم وجود میں آنے کے لیے ماں باپ کو اللہ واسطہ بناتے ہیں اور جس طرح پیٹ بھرنے کے لیے روٹی کو واسطہ بناتے ہیں، اسی طرح ہمارے باطن کو درست کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ شیخ کو واسطہ بناتے ہیں، کرتا اللہ ہی ہے سب کچھ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین کو، جنہیں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی تھی، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں سے کسی کا دل بھی صاف نہ ہوتا، کسی کا تزکیہ نہ ہوتا. نبی اللہ کی مرضی کے بغیر کیا کر سکتا ہے؟ نبی میں ساری خصوصیتیں اللہ نے رکھی ہوئی ہوتی ہیں، سر چشمہ اللہ ہی ہے. اور شیخ کے انتخاب کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مشائخ حقہ میں سے ہو، صحیح العقیدہ ہو، اس کو کسی شیخ کامل کی طرف سے اجازت ملی ہوئی ہو، اور اس کی صحبت میں بیٹھنے سے فکر آخرت بڑھتی ہو، دنیا کی رغبت کم ہوتی ہو، وہ اپنے مریدوں کی اصلاح کی فکر رکھتا ہو، اور زمانے کے مشائخ کو اس پر اعتماد ہو، اور بقدر ضرورت علم بھی رکھتا ہو. جب آپ کو ایسا شخص مل گیا اور اس کے ساتھ عقیدت آپ کو ہو گئی، محبت ہو گئی اور مناسبت بھی ہے، تو پھر یہ آپ کے لیے شیخ ہے. خدمت میں جا کر کے عرض کرنا چاہیے کہ ہمارا دل یہ چاہ رہا ہے کہ آپ ہمیں قبول فرما لیں اور آپ ہماری اصلاح فرمائیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرما دے، ہمارے لیے، ہمارے باطن کو درست کرنے کے لیے اللہ تعالی بہتر سے بہتر اسباب پیدا فرمائے، اور اللہ تعالی یہ فکر ہمارے دلوں میں راسخ فرما دے. اصل جو آپ حضرات کی خدمت میں مجھے آج عرض کرنے کا ارادہ تھا، وہ اپنے شیخ سے استفادہ کیسے کیا جائے، موضوع یہ تھا. لیکن تمہید کے طور پر جب بات شروع ہوئی تو انتخاب شیخ پر گفتگو ہو گئی، تو یہ بھی ایک ضروری چیز ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جتنے سلاسل اللہ تعالی نے دنیا میں جنہیں وجود بخشا ہے، ان سب کی برکتوں سے ہمیں مالا مال کرے، اور اللہ تعالی ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تعالی ہماری ظاہر کی باطن کی مکمل اصلاح فرما دے، اور ہمیں اپنی رضا عطا فرما دے، ہمارے قلوب کو اپنی محبت اور اپنی معرفت کی آماج گاہ بنا دے. اور اللہ تعالی نے جس طرح ہمارے بزرگوں کو اپنی نسبت عطا فرمائی، ہمارے بزرگوں کو اپنی معرفت عطا فرمائی، اللہ تعالی ہمیں بھی وہ ساری چیزیں نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.